اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 16ویں قسط میں خوش آمدید۔ کل کے قسط میں ہم نے آغاز کیا تھا عربستان کے حالات کو بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ سے پہلے کے جو حالات تھے۔ عرض کیا تھا کہ ایک واقعہ ہے اور اس کا تعلق سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 کے ساتھ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مدینہ کا رہنے والا تھا ایک شخص، اسعد ابن زرارہ کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے دو قبیلوں اوس و خزرج کے درمیان سال ہر سال سے آپس کی ان کی جنگیں چلتی تھیں اور یہ جنگ کا بازار، جنگ کی بٹی گرم ہی رہی۔ ایک مرتبہ خزرج کے سرداروں میں سے ایک اسعد ابن زرارہ نے مکہ کا سفر کیا تاکہ قریش کی اقتصادی و جنگی مدد حاصل کر کے اپنے 100 سالہ حریف اوس کی سرکوبی کر سکے۔ اس نے مکہ پہنچ کر اپنے دیرینہ مراسم کی بنا پر عتبہ ابن ربیعہ کے گھر کا رخ کیا اور مدد کی درخواست کی۔ عتبہ ابن ربیعہ یہ ہندہ کا باپ ہے، ابو سفیان کا سسر، تو یہ ایک نسبت سرداروں میں سے تھا، مکہ کے قریش کے سرداروں میں سے۔ تو یہ اسعد ابن زرارہ عتبہ ابن ربیعہ کے گھر آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ تو عتبہ نے اس کو جواب دیا کہ ہم آپ کی درخواست کا مثبت جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم لوگ آج کل ایک داخلی خلفشار میں مبتلا ہیں۔ ایک ایسا آدمی ہمارے اندر سے اٹھ کھڑا ہوا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے بزرگوں اور سمجھدار لوگوں کو احمق اور کم عقل کہتا ہے۔ اس نے اپنی شیرینی زبان سے ہمارے جوانوں میں سے ایک گروہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور اس طرح ہمارے اندر پھوٹ ڈالی ہے۔ یہ آدمی موسم حج کے علاوہ شعب ابی طالب میں رہتا ہے، حج کے موسم میں باہر آتا ہے اور حجر اسماعیل پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی عتبہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک منفی تاثر جو ہے وہ اس اسعد کے سامنے رکھ دیا۔ تو اسعد نے قریش کے دوسرے سرداروں سے رابطہ قائم کیے بغیر مدینہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ اگر عتبہ نے ساتھ دینے سے انکار کیا ہے تو باقی اور بھی لوگ اس طرح سے ساتھ نہیں دیں گے۔ یوں اس نے بغیر قریش کی کوئی مدد حاصل کیے اور باقی دوسرے سرداروں سے رابطہ کیے بغیر ہی واپسی کا اس نے پلان بنا لیا۔ تو جب اس نے منصوبہ واپسی کا بنا لیا تو پرانی رسم تھی اس علاقے کی کہ وہ جب بھی مکہ سے نکلنا چاہتے تھے تو کعبے کی زیارت کرتے تھے جا کے۔ تو عتبہ نے اسے ڈرا دیا، عتبہ نے کہا کہ اگر تم وہاں گئے اور دوران طواف تم نے رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ اگر تم نے ان کی آواز سن لی، ان کی باتیں سن لی، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل پہ اثر ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ منع کر رہا تھا عتبہ اس کو وہاں جانے سے، یعنی کعبے کے طواف سے، کیونکہ وہاں رسول اللہ بھی موجود تھے۔ تو اسعد کے لیے یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ بغیر طواف کیے کعبے سے بغیر اس کے چلے جانا اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار جب اس نے اصرار کیا، یعنی عتبہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جانا اور اسعد کہہ رہا تھا کہ میں تو طواف کے لیے جاؤں گا کعبے کے لیے، تو پھر عتبہ نے اس کو مشورہ یہ دیا کہ پھر اگر تم نے جانا ہی ہے تو پھر تم ان کی باتیں مت سنو، یعنی کہتے رسول اللہ کے باتوں کو مت سنو۔ اس کے لیے عتبہ نے کہا کہ تم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو، تو اس روئی ٹھونس لینے سے تمہیں ان کی آواز نہیں آئے گی، تو پھر تم باتیں نہیں سنو گے۔ اسعد نے مسجد الحرام میں اس نے داخل ہو گیا، کانوں میں اس نے روئی ڈالی ہوئی تھی اور اس نے طواف شروع کیا۔ پہلے ہی طواف میں اس کی نگاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے اعراض کرنا چاہا، ظاہر ہے کہ اس نے کانوں میں روئی ٹھونسی بھی تھی عتبہ کے کہنے پہ، تو اس نے دیکھا کہ رسول اللہ وہاں پر تھے اور بنی ہاشم ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھے، بنی ہاشم کے کچھ لوگ اور اللہ کے نبی بات کر رہے تھے بعض لوگوں سے۔ تو یہ بھی اب جب اس نے طواف یہ کرتا رہا، پھر اسے خود ہی احساس ہوا اپنے اس احمقانہ حرکت کے اوپر، اس نے سوچا کہ اگر میں واپس یثرب جاتا ہوں، مدینہ واپس جاتا ہوں، وہاں کے لوگ اگر پوچھیں گے تو میں جب قریش کا مسئلہ انہیں بتاؤں تو کم از کم لوگ یہ تو پوچھیں گے کہ وہ شخص یعنی رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ ایسے کیا بات کرتے ہیں کہ قریش کے سردار ان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں خیال آیا تو یہ پھر رسول اللہ کے پاس چلا گیا تاکہ رسول اللہ کی بات کو سن لے کہ رسول اللہ کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کے عرب کے حالات کیا ہیں۔ تو یہ سورہ انعام کی یہ جو دو آیات ہیں، ان آیات کے اندر بھی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ اس زمانے کے عرب کے حالات کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ پس اسعد آیا رسول اللہ کے پاس، آ کر اس نے اس زمانے میں جو سلام کرنے کا طریقہ تھا اس نے اس انداز میں سلام کیا، غالباً انعام صاحباً اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ نے جواب میں کہا، میرے پروردگار نے اس سے بہتر تحیت و سلام نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے اس سے بہتر چیز مجھے دی ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں ملیں تو وہ سب سے پہلے ایک دوسرے کو کیا کہہ کے ملیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، اس نے پوچھا وہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا سلام علیکم، کہ میرے لیے میرے پروردگار نے دو لوگوں کے آپس کے ملتے وقت جو پہلا جملہ وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ سلام علیکم ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم اگر دیکھیں نا آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے کچھ چیزوں کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، ڈراموں کے ذریعے ہو، اور بہت سارے ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارے اندر سے کچھ اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ جیسے اب سلام علیکم کی جگہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اب ہیلو ہائی کی طرف جا رہے ہیں، ہائی اور ہیلو، جبکہ بہت خوبصورت چیز اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک آئی ہے کہ ایک دوسرے کو جب بھی ملیں تو سلام علیکم کہنا۔ تو اسعد نے جب یہ بات سن لی تو اس کے بعد اسعد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اہداف و مقاصد کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ جب اس نے آپ کے اہداف و مقاصد کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 153 کی تلاوت فرمائی۔ تو ان دونوں آیات کے اندر جو مفہوم ہے، میں وہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان آیات میں جو مفہوم بیان ہوا ہے اس سے ہمیں اس دور کے حالات اور اس دور کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ میں اس کا ترجمہ نکات کی شکل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان دو آیتوں میں اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی اس میں تھا کہ اے پیغمبر، ان سے کہیے کہ آؤ میں اپنی رسالت کے اہداف کو واضح کروں۔ میرے اہداف یہ ہیں، نمبر ایک، میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ کروں۔ دو، میرے پروگرام میں ماں باپ سے حسن سلوک اور نیکی کی حیثیت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر تین، دین مقدس اسلام میں فقر و تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بدترین عمل ہے۔ نمبر چار، میں مبعوث ہوا ہوں کہ انسان کو برائیوں سے دور کر دوں۔ نمبر پانچ، میری شریعت میں ناحق آدم کشی اور خون ریزی قطعاً ممنوع ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ تم سوچو۔ نمبر چھ، یتیم کے مال میں خیانت جرم اور بدترین عمل ہے۔ نمبر سات، میرے دین کی بنیاد عدالت ہے اور کم مال دینا حرام ہے۔ نمبر آٹھ، اسلام کسی پر بھی اس کی طاقت و توانائی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ نمبر نو، انسان کی زبان اور اس کی گفتگو جو کہ اس کے باطن کی آئینہ دار ہے، لازم ہے کہ فقط راہ حق کی میں ہی ہو اور سچ کے علاوہ زبان سے کچھ نہ کہے، اگرچہ کہنے والے کے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر دس، अपने रब से किए हुए वादों का एहतराम कीजिए। ये तुम्हारे रब की वो सिफारिशात हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। इन दोनों आयात में और इसके मज़मून से कि जो रसूलुल्लाह ने असद इब्न ज़ुरारा से जो बात की, इससे वाज़े हो जाता है कि उस दौर में ये मसाइल मौजूद थे, ये मुश्किलात थी। यानी उस दौर में मसला शिर्क बुत परस्ती थी एक, इसी तरह माँ बाप के साथ सलूक, अच्छे सलूक करना होना एक मुश्किल ये उस दौर की थी। इसी तरह औलाद का कत्ल करना, बाज़ लोग अपनी गुरबत और फ़िक्र की वजह से अपनी औलाद को कत्ल करते थे, जैसे बेटियों का ज़िंदा दरगोर करना। इसी तरह बुराइयों में बुराइयों का शिकार थे, उनसे अल्लाह के नबी ने कहा मैं उनसे निकालने के लिए आया हूँ, और नाहक कत्ल और खून रेजी को ममनू करार दिया। कि जैसा अर्ज़ किया था कि ऐसी जंगें भी थी कि जो फ़कत ऊँट को पानी पिलाने की वजह से आपस में जंगें रहीं। इसी तरह यतीम के माल में खयानत होता था, यतीम बच्चियों से शादी करते थे और उनके महरिये और इस तरह के मौजूआत के साथ उनके साथ जाती करते थे और उनके माल में खयानत करते थे उनकी दौलत हड़पने के लिए। ये एक मसला भी मौजूद था। फिर अदालत के बारे में बात की, अदालत का फुकदान था उस माशरे में। इसी तरह कम माल देना, यानी किसी को ख़रीदार को बेचते वक़्त माल का कम देना, ये मसला भी मौजूद था। और एक ये कि इस्लाम का कानून ये है कि किसी पर भी उसकी तवानाई से ज़्यादा बोझ नहीं डालना। ग़ुलामों से काम लेते वक्त वो लोग ज़्यादती करते थे, उनकी तवानाई से उनकी हैसियत से ज़्यादा बोझ डालते थे। इसी तरह का सलूक जानवरों के साथ भी इसी तरह से था, ऊँटों पर और जो बोझ उठाने के जानवर हैं उन पर उनकी हैसियत से ज़्यादा बोझ डालना। इसी तरह गुफ्तगू करने के मामले में ताकीद की कि सच बोलना, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। उस दौर में राइज यकीनन था कि अपने मफाद के लिए या अपने कबीले के लिए या अपने हिमायती अफराद के लिए, उनके लिए हो सकता है कि वो झूठ भी बोलते थे। ये चीज़ भी ज़ाहिर राइज थी, इसीलिए कुरान ने इसको बयान किया और कहा अपने रब से किए हुए वादों का एहतराम कीजिए। अल्लाह से किए हुए वादे का एहतराम करना, ज़ाहिर है कि उनमें बेहतरामियाँ थी, वादा खिलाफ़ की करते थे। इसलिए तो ये इन दो आयात के अंदर उस ज़माने के जो हालात हैं वो एक दफ़ा वाज़े होकर हमारे सामने आते हैं। इसी तरह अगर उस ज़माने के मज़ाहिब की हम बात करें, अरबिस्तान में जो मज़ाहिब थे, तो जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद परस्ती के अलम को हिजाज़ के इलाके में बुलंद किया और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की मदद से खाना काबा की तामीर की, तो एक ग्रोह ने उनकी पैरवी की, उनकी मुताबियत की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीगात और उनकी तालीमात से बहुत से लोगों के नूर, बहुत से लोगों के दिल नूर तौहीद से मुनव्वर हुए। अलबत्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और उनकी तबलीगात से उस माशरे का कितना हिस्सा तौहीद के नूर से मुनव्वर हुआ या कितनी तादाद में लोग इससे हमाहंग हुए, इसको कबूल किया, इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अरबों की मजहबी हालत के बारे में जो तशरीह फरमाई है नहजुल बलागे के खुतबा नंबर 10 में, मौला फरमाते हैं उस ज़माने के लोग गुनागो मज़ाहिब में बटे हुए थे और मुख्तलिफ बिदातों में गिरे हुए थे, तवाइफुल मुलुकी इंतशार और इफ्तराक का शिकार थे। कुछ लोग खालिक को मखलूक से तशबीह देते थे और उसके लिए आज़ा व जवारह के कायल थे, और कुछ लोग उसके नाम में तसर्रुफ करते थे। परस्तों की मानंद जो लात को अल्लाह और उज़्ज़ा को अज़ीज़ से अख़ज़ करते थे, और कुछ लोग उसके गैर की तरफ इशारा करते थे। खुदाबंद ताला ने उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से गुमराही की तारीकियों से निकाल कर हिदायत की रोशनियों से आशना किया। अमीरुल मोमिनीन के इस खुतबे के इस हिस्से से हमें अगले वाज़े है कि लोग मज़ाहिब के एतबार से उनके यहाँ ये एक मुश्किल मौजूद थी कि वो खालिक को मखलूक से तशबीह देना और इसी तरह खुदा के लिए आज़ा व जवारह के कायल होना, और फिर बुतों के नामों के बारे में कि ये नाम उसी से अखज़ हुए हैं। तो गरज रसूल खुदा की आमद से पहले अरब के जो मज़ाहिब थे उस पर कुछ और बातें भी हैं, कुछ और मज़ाहिब जो उस ज़माने में राइज थे उन पर भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। आज की बात यहीं पर इख्तिताम करते हैं, कल की गुफ्तगू में बात को यहीं से आगे लेकर बढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।